بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آج کی اس نشست کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے ترازو پر، اور آج کے اس درس میں میں پانچ یا چھ چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، چند بنیادی باتیں کو بیان میں کروں گا جو دین اسلام کے بنیادی اصول سمجھے جاتے ہیں، اور جتنی بھی گروہ آج موجود ہیں ان سب کا ان پر اتفاق ہے. نمبر دو، دونوں فریقین کے دلائل. جو فریق یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ہے، بہترین عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اور دوسرا گروہ اس کی ضد میں جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت ہے، گمراہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ ہے. ان دونوں گروہوں کے دلائل قرآن اور سنت، یعنی نقلی دلائل اور عقلی دلائل، دونوں بیان کروں گا، اور ان کا رد بھی، یعنی ایک گروہ نے پہلے گروہ کا رد کیا، دوسرے نے پہلے گروہ کا رد کیا، اس طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کو ان دلائل کا رد بھی کیا ہے، تو وہ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر تین، کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے انعقاد کرنے میں کوئی حرج ہے، ایک سوال ہے اور اس کا جواب، اور آخر میں پھر ایک خلاصہ میں بیان کروں گا آج کے پورے موضوع کو سمیٹنے کے بعد. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کل ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال اس مہینے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، اور اجر ثواب کا باعث ہے، اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میلاد شریف شریف نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ گستاخی ہوتی ہے، اور محبت نہیں بلکہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس عمل میں اجر و ثواب نہیں بلکہ گناہ ضرور ملے گا، اور یہ جنت کی طرف جانے کا راستہ نہیں بلکہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے. دونوں فریقین میں بہت شدید قسم کا اختلاف ہے اور جھگڑا ہے، لیکن ایک بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ چند بنیادی باتوں پر ان دونوں فریقین کا اتفاق ہے، اور یہی بنیادی باتیں جو ہیں یہی شریعت کا ترازو ہے. اور اس شریعت کے ترازو پہ ہم کیوں تولیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے اس امت میں تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رجوع قرآن اور سنت کی طرف ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. سورة النساء آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کا آپس میں تنازع یا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر تم لوگوں کا ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، ذالک خیر، اسی میں خیر ہے، احسن تأویل، اور بہترین تأویل ہے. مشہور مفسر قرآن، مشہور تابعی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ میں، یعنی قرآن مجید کی طرف لوٹانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کا مطلب ہے ان کی حدیث اور سنت کی طرف لوٹانا. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو دوسری بنیادی بات ہے وہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام نے، ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اور انہیں کہتے ہیں سلف صالحین. یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو سلف صالحین کے مفہوم سے سمجھیے، یہی ایک راستہ ہے نجات کا. کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں جو باطل فرقے ہیں اور اپنے باطل کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید سے اور بعض احادیث سے اپنے اس باطل کو بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کی تأویل اور احادیث میں یا تو ضعیف ہوگی یا اگر صحیح ہے تو وہ صریح نہیں ہوگی. تو ہر گروہ قرآن اور حدیث کو سامنے لے کے آتا ہے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون گروہ حق پر ہے کون باطل پہ ہے، اس کا فیصلہ کریں گے صحابہ کرام. اور سلف صالحین کا راستہ فقہ اربعہ بھی ان میں شامل ہیں، محدثین بھی ان میں شامل ہیں، اور یہی ایک ترازو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ہمارے پاس. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنائے، تو ہم اسے جو وہ چاہتا ہے اس کے حوالے کر دیں گے اور آخرت میں اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے، اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو صحابہ کرام کا مفہوم، کیونکہ سبیل المؤمنین جو اس آیت کریمہ جس کا ذکر ہے ان سے مراد صحابہ کرام ہے، اور 73 فرقے کی مشہور حدیث میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور جماعت ہے، دوسری روایت میں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ بہت ہی ضروری ہے، اور ہر دور میں جس نے اس راستے کو اپنایا اسی کی نجات ہوئی، اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا اسی کی ہلاکت ہوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے بنیادی اہم بنیادی باتیں ہیں جن پر دونوں فریقین کا اتفاق ہے. نمبر ایک، اختلاف کی صورت میں رجوع قرآن و سنت کی طرف ہونا ضروری ہے، اور اس کی دلیل میں آیت کریمہ بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، سورۃ النساء آیت نمبر 59. نمبر دو، دوسری بنیادی بات، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام، ائمہ تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ سب سے افضل اور بہتر ہے، بلکہ یہی نجات کا راستہ ہے. اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورۃ النساء نمبر 115. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث 73 فرقوں والی، وہ بھی میں نے بیان کی ہے. نمبر تین، تیسری بنیادی بات، دین اسلام کامل دین ہے، اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود کی، اس پر بھی اتفاق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. نمبر 5، اس دین کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن جو ہے، یہ ہمارا دین جو ہے، یہ تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا، سورۃ النحل آیت نمبر 89. نمبر 6، اس دین میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی بے شک جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث میں من یرد اللہ به خیرا یفقہه فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی خیر اور بہتری چاہتا ہے اسے دین کے علم کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یاد رکھیں اس حدیث میں ایک بہت اہم بات ہے کہ نجات کا راستہ اور بہتری دین کے علم میں ہے. دنیا میں جتنے بھی علم موجود ہیں وہ اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس دین کی حد کے اندر ہوں. تو کامیابی کا ذریعہ صرف دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا ذریعہ اور بہتری اور خیریت جو ہے وہ دین کی فقہ اور دین کی سمجھ میں ہے. نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگوں کو چنا اور ان کے ذمے اس دین کو پہنچانے کا حکم دیا، لوگوں تک میرے اس دین کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصطفین الاخیار، وہ چنے ہوئے لوگ جو سب سے بہترین ہیں، اورہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تجھے پیغام دیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی امت تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، اس پر بھی اتفاق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تمہیں ایسے سفید میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا بھی دن کی روشنی کے برابر ہے، دن کے اجالے کے برابر ہے، اس سے وہ شخص ہلاک ہوگا جو اس سے منہ موڑے گا. اور دوسری روایت میں لقد جئتکم بها بيضاء نقية، میں تمہیں واضح اور سفید اور پاک شریعت تمہاری طرف لے کے آیا ہوں. نمبر نو، کوئی ایسا خیر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ نہ کیا ہو. سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر فرض کر دیا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دیں اور ہر شر سے آگاہ کریں. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیا اور اپنی امت تک ہر خیر کو پہنچا دیا اور ہر شر سے آگاہ کر دیا. نمبر دس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے متعلق ہر چیز کو سمجھا دیا، حتیٰ کہ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے آداب بھی بیان کر دیے، یہاں تک کہ بعض یہودی بعض صحابہ کی طرف گئے اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ بڑا عجیب سا دین ہے اور عجیب نبی ہے کہ وہ تمہیں قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے. یعنی ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے رہنماؤں سے ہم یہ باتیں پوچھیں، آپ کا تو نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، تو بڑا عجیب یعنی کو تعجب ہوا. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کوئی ایسا پرندہ نہیں آسمان پر جو اپنے پروں کو ہلاتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی علم ضرور سکھا کے گئے ہیں. یعنی دین کی ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر گیارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری مسلم میں. نمبر بارہ، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دوسری روایت میں وكل ضلالة في النار، اور یہ ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور جمعہ کے خطبے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر خطبے میں خطیب جو ہے یہ الفاظ دہراتا ہے. نمبر تیرہ، اس دین کی طرف دعوت دینے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اور جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے استطاعت کے مطابق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبۃ حجۃ الوداع میں فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ اس شخص تک میرے بات کو پہنچا دے، اس دین کو پہنچا دے جو غائب ہے، موجود نہیں ہے. نمبر چودہ، اس پر بھی اتفاق ہے دونوں گروہوں کا کہ صحابہ کرام رضي الله عنهم أجمعين، فقهاء أربعة: إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام أحمد بن حنبل، إمام شافعي رحمة الله عليهم أجمعين، تمام محدثين بي اور سلف صالحین جو پہلے 300 صدیوں میں موجود تھے، جو بہترین 3 صدیاں تھیں، ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ ان میں سے کسی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہو. اس پر اتفاق ہے دونوں گروہوں کا. تو آئیے اب آتے ہیں دونوں گروہوں کی ترازو سمجھ آ گیا. تین چیزوں پر یہ مشتمل ہے، یہ میں نے بنیادی باتیں 14 بیان کی ہیں، ان کا جو لب لباب ہے وہ تین چیزیں ہیں: قرآن، سنت، سلف صالحین کا مفہوم. یہ ترازو. اب اسی پہ تولتے ہیں دونوں گروہوں کے اقوال کو. پہلا گروہ جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، سنت نہیں ہے اور گمراہی ہے، ان کا کہنا ہے میلاد شریف کو جب ہم نے قرآن مجید میں ڈھونڈا تو کہیں نہ ملا، لیکن یہ ضرور ملا ہے کہ محبت کرنے والوں کی ایک نشانی ضرور ملی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا امتحان کے طور پر، جس سے بعد میں معلوم ہوا کہ کون سچی محبت کرتا ہے اور کون جھوٹی محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے پر چلنا، جس چیز کا حکم دے اسے بجا لانا اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا، اسی کو اطاعت فرما برداری کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میرے فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس پہلے گروہ کی جو دلیل ہے پہلے یہ قرآن مجید کی آیت کہ محبت کی نشانی ہے اتباع، اتباع نہیں تو محبت کا دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے اور حقیقت محبت نہیں ہے. نمبر دو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اب جشن میلاد النبی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور دین کیونکہ مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. اور احادیث میں سے اس گروہ کی جو پہلی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسری دلیل یعنی دوسری حدیث، چوتھی دلیل جو ہے دوسری حدیث. دو آیتیں ہیں اور 3 احادیث ہیں، میں دو پر اکتفا کرتا ہوں. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، یعنی شریعت اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اسے مسلم کی روایت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اور دلیل کے طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان اور قصہ بھی بیان کرتے ہیں جو سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور ابو نعیم حلیہ نے میں بھی صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. بڑا عظیم قصہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ بعض لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے گٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیکن ذکر کا طریقہ بڑا عجیب تھا کہ لوگ جمع ہیں اور اجتماعی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، وہ 100 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، وہ سب مل کے ایک آواز میں کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کی مجلس جاری تھی. سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود گھر کے اندر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے باہر نکلتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے چلتے بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی طرف اس لیے آیا تھا کہ میں نے مسجد میں بڑی عجیب بات دیکھی، لیکن دیکھا میں نے خیر. الفاظ پہ غور کریں ذرا، بات میں نے عجیب دیکھی لیکن اس میں خیر ضرور ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے دیکھا اور کیا تعجب، جب خیر ہے تعجب کی کیا بات ہے؟ سیدنا موسیٰ اشعری انہوں نے فرمایا کہ میں نے یوں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، اجتماعی صورت اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کر رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے ان کو روکا نہیں؟ سید موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے روکا نہیں، میں نے یہ چاہا پہلے میں آپ کی طرف آ کے آپ کو بیان کروں، جو آپ کہیں گے اسی پہ عمل کریں گے، پھر جیسے آپ مشورہ دیں گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیتے میری طرف سے کہ تم لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بلکہ اپنے گناہ گن رہے ہو، اور چلے گئے مسجد کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف، اور ان لوگوں سے جا کے سختی سے بات کی اور ان کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی ان کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا جس کی اجازت نہیں. باتیں دونوں میں سے صرف ایک ہے، یا تم راہ راست پر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درست نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ درست نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ تم نے شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ دیکھیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف خیر کے ارادے سے یہ عمل کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خیر کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن وہ خیر نہیں پاتے، کیونکہ وہ خیر کے راستے پہ چلتے نہیں ہیں. اگر خیر پانا ہے تو خیر کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا. اور ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. ارے وہ کیا کام کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن کیونکہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے سختی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی نکال دیا. جب باہر نکلے تو راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ قسم کھاتے راوی، کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تو خوارج کی اگلی صفوں میں یہی لوگ تھے جو وہاں پر یہ ذکر کر رہے تھے. خوارج کی صفوں میں جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کیا, وہ گمراہی کے راستے میں آہستہ آہستہ چلتے گئے اور سنت سے دور ہوتے گئے, تو یہی سزا ملنی تھی. تو یہ پانچ دلائل ہیں جو نقلی یعنی قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے قول سے میں نے بیان کیا ہے. دلائل تو بہت ہے, میں اس پر اکتفا کرتا ہوں, یعنی پانچ اس گروہ سے اور پانچ اس گروہ سے. پھر ان کے عقلی دلائل بھی ہیں, جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے ان کے عقلی دلائل بھی ہیں. اور یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کو پہلے بیان کرتے ہیں, ان کے دلائل کو پہلے بیان کرتے ہیں. شاید یہ بند ہو گیا ہے, اس کو چینج کر لیں. پہلے قرآن سنت کی دلائل بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد عقلی دلائل بیان کرتے ہیں. جو اہل الکلام ہیں, جو اہل باطل الفلسفہ ہیں, منطق ہیں, وہ پہلے عقلی دلیل بیان کرتے ہیں اور پھر ضرورت پڑے تو قرآن سنت کو بیان کرتے ہیں. لیکن سنت والجماعت ہمیشہ پہلے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے اقوال اور پھر اگر ضرورت پڑے تو عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں. تو پہلے گروہ کی عقلی دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے. پہلے تین بہترین صدیوں میں جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں, اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا, نہ قرآن مجید سے, نہ صحیح حدیث سے, نہ ضعیف حدیث سے, اور نہ ہی کسی صحابی کے عمل سے, نہ کسی فقہ اربعہ میں سے کسی فقیہ کے عمل سے, نہ محدثین کے عمل سے. آخر یہ کب شروع ہوا وہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں عبیدی فاطمی رافضیوں نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجاد کیا. پہلے تین صدیوں میں نہیں تھا, چوتھی صدی میں اس جشن کا ایجاد کیا گیا, اور کرنے والے رافضی شیعہ تھے. انہوں نے ایک نہیں بلکہ چھ میلاد ایجاد کیے. پہلا میلاد حاکم وقت کی طرف گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیں تم ہمارے امام ہو, ہمارے حاکم ہو, تمہارا حق ہے ہم پر تاکہ ہم آپ کی فرمانبرداری کریں اور لوگوں کو جمع کریں آپ کی محبت میں تاکہ امن و امان قائم رہے. اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے تاکہ لوگوں میں آپ کی محبت بڑھے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے دن ہم جشن منائیں گے. اس طریقے سے لوگوں کی محبت, آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ کر جائے گی. تو وہ خوش ہوئے, ان کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو پہلا جشن اس سال میں اس خلیفہ کا تھا. دوسرے سال میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رحمت للعالمین ہیں, ان کا احسان ہے پوری امت پر, تو ان کا جشن منانا چاہتے ہیں. اب اگر انکار کرتا ہے تو وہ کہیں گے اپنے جشن کے لیے تو آگے آگے تھے, اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کی بارے اس میں انکار کرتے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ جشن بھی کرو. تو دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بھی منایا گیا. تیسرے سال میں پھر آئے, انہوں نے کہا دیکھیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جشن ہم منانا چاہتے ہیں, یہ شیر خدا ہیں, ان کا جشن منانا چاہتے ہیں. اور اپنے مقصد یہی تھا ان کا, اصل میں رافضی جو ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں غلو کر چکے ہیں, حد سے گزر چکے ہیں. تو یہ بھی جشن ہوا. پھر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا جشن ہوا, پھر سیدنا حسن کا جشن میلاد ہوا, پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کا جشن ہوا. تو یہ چھ جشن جو ہے اس طریقے سے ایجاد ہوئے. بعد میں آہستہ آہستہ جب یہ بدعتی گروہ نمایاں ہوتے گئے تو اہل سنت و جماعت کے بعض فرقوں نے یا بعض لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے جشن کو چھوڑ دیا, باقی جشن چھوڑ دیے, اور وہ خلیفہ بھی بر گیا, ختم ہو گیا, اس کے بعد بھی یہ بھی ختم ہو گیا. لیکن ایک ضرور رہا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن جو آج تک موجود ہے. دوسری عقلی دلیل تاریخ ولادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ یا 12 تاریخ، اور جو معتبر کتابوں میں ہے وہ 9 تاریخ ہے بعض علماء کے نزدیک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ضرور اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، اور جشن میلاد اور اس خوشی کے انعقاد 12 ربیع الاول کو کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اور سیدنا انس بن مالک کا بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو مدینہ کی گلیوں میں اندھیرا چھا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم کرنا چاہیے، نہ کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم 12 ربیع الاول کو سوگ منائیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ جشن کی اجازت ہے اور نہ سوگ کی اجازت ہے. لیکن اگر کچھ کرنا ہوتا تو سوگ جشن سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ تاریخ ولادت پر تو ہے اختلاف، لیکن وفات پر اتفاق ہے. تیسری عقلی دلیل، کیا نبی کریم اور سب سے اہم ہے، یاد رکھ اس کو، نوٹ بھی کر لیں، 2 سوال ہیں اور ان دونوں سوالوں کے جواب میں مصیبت ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ ہے، اس میں خیر عظیم ہے، یا علم نہیں تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے، یعنی ہاں علم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے اپنی امت سے چھپایا، یہ تہمت ہے اور گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اتنی بڑے عظیم خیر کو کیوں چھپایا امت سے. اور اس پر اتفاق ہو چکا ہے پہلے کہ کوئی خیر ایسا خیر نہیں ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک نہ پہنچایا ہو، کوئی بھی ایسا خیر کی خبر نہیں ہے. اگر جواب نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ ان کو یہ علم نہ تھا کہ امت میں ایک خیر، ایک عظیم خیر موجود ہے اور ان کو اس کے بارے میں علم بھی نہ تھا، اور وہ خیر بھی ان کی اپنی ذات کے تعلق سے تھا. تو یہ جہالت کی تہمت ہے، اور دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر 4، اب یہ دیکھیں، ولادت اور بعثت یہ 2 چیزیں ہیں، دونوں میں سے اہمیت کس چیز کی ہے؟ بعثت کی زیادہ اہمیت ہے ولادت سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 164. بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور منت ہے، احسان ہے مومنوں پر. احسان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انہی میں سے ایک پیغمبر. اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کر، ان کو پاک کرتا ہے شرک بدعات خرافات سے اور باطل چیزوں سے، اگرچہ وہ اس سے پہلے، کس چیز سے پہلے؟ ولادت سے پہلے یا نبوت سے پہلے؟ بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق نبوت کی اہمیت ولادت سے زیادہ ہے. اگر جشن منانا ہی تھا تو بعثت کا جشن ہونا چاہیے تھا، ولادت کا نہیں. اگرچہ بعثت کا جشن منانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے، جیسے آگے بات ہوگی. نمبر پانچ، اگر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کبھی نہ چھپاتے. نمبر چھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور اس پر اتفاق ہے جسے پہلے بنیادی باتیں میں نے بیان کی، جو آخری بنیادی بات تھی کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں کہ انہوں نے جشن میلاد النبی منایا ہو. تو آج کے دور میں یا بعد میں آنے والوں میں سے کسی نے بھی اس کا جشن میلاد النبی کا انعقاد کیا تو اس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا نہیں کیا. کیونکہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا ضروری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو جشن میلاد النبی نہیں مناتے وہ گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، تو یہ صحابہ کرام پر بھی تہمت ہے. نمبر سات، چاروں فقہا کی شان میں گستاخی، امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ ان کو علم تھا کہ اگر ان کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی باعث اجر و ثواب ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں کہے گئے کہ ان کے حق میں بھی گستاخی ہے، قرآن مجید کے حق میں بھی گستاخی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے. اور جو لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دین کامل نہیں ہے، ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے جشن میلاد النبی. نمبر نو، اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے. جو نصارہ ہیں، کرسچن جو ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں، اور وہ دن ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہود و نصارہ سے مشابہت نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے مشابہت کرتے ان پر. تو یہ پہلے گروہ کے دلائل تھی. دوسرا گروہ کے دلائل میں بیان کرتا ہوں. جو گروہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے اور جنت کا ایک راستہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. پہلے ہم یہ دلائل بیان کرتے ہیں، پھر جو باتیں آپ نے بیان کی ان کا رد کرتے ہیں. پہلے نقل یعنی قرآن اور سنت سے دلائل. پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سورۃ مریم آیت نمبر 33. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. تو سلامتی کا تعلق ولادت سے ہے، اور سلامتی خوشی کا باعث ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دن میں خوشی، ولادت کے دن پر خوشی منائی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں ان کی ولادت کے دن پر خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ تو پہلی دلیل یہ ہے ہماری. احادیث میں سے یا تین حدیثیں بلکہ دو حدیثیں بیان کروں گا. پہلی حدیث یہ ایک عام حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور بچوں سے اور پورے لوگوں سے زیادہ نہ کرے. اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ جشن میلاد النبی منایا جائے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں؟ سوموار کے دن روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور مجھے نبوت ملی. تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور روزہ رکھنا اس دن، کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور جشن میلاد النبی بھی عبادت ہے، اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو جشن بھی کیا جا سکتا ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنة حسنة کان له اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامة لا ينقص من اجورهم شیئا. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اسلام میں سنہ حسنہ کو ایجاد کیا اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور ہر اس شخص کو ملے گا جو اس پر عمل کرے گا قیامت تک، ان کے اجر و ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی. پانچویں دلیل سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان نعم البدعۃ ہذہ، تراویح کی نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. اور جشن میلاد النبی جس کو تم لوگ بدعت سمجھتے ہو تو یہ اچھی بدعت ہے. اگر تراویح کی نماز سیدنا عمر بن الخطاب جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کا علم عطا فرمایا اور عظیم صحابی ہیں جن کی اتباع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ان کا فرمان ہے کہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بدعت اچھی ہے. اگر تراویح کی نماز اچھی بدعت ہے تو جشن میلاد النبی بھی اچھی بدعت ہے. اور یہ گروہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں. عقلی دلیل، پہلی دلیل کہ بار بار آپ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں ہر بات پہ، سلف صالحین، سلف صالحین، صحابہ کرام. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دو عقلی دلائل ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہیں تھی، اور وہ بدعت بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام بدعت تو کبھی نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہ تھی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور وہ بدعت بھی نہیں تھی. آپ لوگوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام بدعت سے پاک ہیں. اس کی مثال میں تین چیزیں مثال طور پر بیان کرتے ہیں ہمیشہ. نمبر ایک، قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا. نمبر دو، اعراب قرآن لگانا. نمبر تین، احادیث کو جمع کرنا، ایک کتاب میں لکھنا. اور صحابہ کرام کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے بعض ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جن پر صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا، تو تمہارے لیے جائز ہے. جب ہم کوئی عمل کا ہمارے لیے جائز نہیں، بدعت ہے، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور اس کی مثال میں کہ مسجد کی مینارات بنانا، مسجد مینار کیوں بنایا تم لوگوں نے؟ یہ بھی اجر باعث اجر و ثواب ہے، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اگر جشن میلاد النبی بدعت ہے تو پھر یہ بھی بدعت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مدرسے کا تعمیر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد ہی مدرسہ ہوتا تھا. آج کل تم لوگوں نے مدارس کی تعمیر کر دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں دلیل اس کی ملتی ہے؟ تو یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا اور تم لوگ کرتے ہو. نمبر تین عقلی دلیل کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز پر عمل کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ادا ہو اور اللہ تعالی راضی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں. چوتھی عقلی دلیل, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگوں نے بھلا دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صبح شام کے اس بھگدڑ کے دور میں, یعنی صبح آنکھ کھلتی ہے دنیا کے کاموں میں غرق ہو جاتے ہیں اور آنکھ بند بھی اسی پہ ہوتی ہے مشکل سے اگر نیند آتی ہے تو. اب وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس کہ سنت پہ عمل کریں, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں. تو ہم نے ہر سال میں, چاہے اگر 365 دنوں میں سے ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے تو آپ لوگوں کو کیا مشکل ہے. ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا چاہتے ہیں اور تم لوگ توڑنا چاہتے ہیں, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو یہ عقلی دلائل ہیں اس گروہ کے. اور پہلے گروہ کے رد میں یہ گروہ کہتا ہے جو جن آیات کا تم لوگوں نے ذکر کیا کہ دین کامل ہے, وہ ہم بھی جاتے ہیں دین کامل ہے, لیکن جشن میلاد النبی دین میں زیادتی نہیں ہے, کیونکہ بدعت کا مطلب ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا, یہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے, مثال یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز 2 رکعت فرض کی ہے, اگر کوئی شخص 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھے یہ بدعت ہے, ہم اس کے قائل, بدعت اس کو کہتے ہیں. تو جشن میلاد النبی کے منانے سے دین میں کیا زیادتی ہوتی؟ کوئی زیادتی نہیں ہوتی. ہاں 2 رکعت فجر کی اگر ہم 2 کی جگہ 3 پڑھے تو یہ زیادتی ہے دین میں. تو آپ لوگوں کا اس آیت سے استدلال درست نہیں. اور جن احادیث کا تم لوگوں نے ذکر کیا وہ حدیث صحیح ہے, ہم بھی اپنے خطبے میں یہی حدیثیں پڑھتے ہیں, کل محدث بدعہ و کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار. لیکن بدعت کو تم لوگوں نے سمجھا نہیں, مفہوم میں فرق ہے, ہمارا مفہوم یہ ہے, تم لوگوں کا مفہوم دوسرا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی جو دلیل ہے وہ واضح کہتے ہیں کہ ہمارے رزق ضعیف ہے, بغیر کسی سند کے, بغیر کسی وجہ کے, تم لوگوں کے نزدیک ہماری حدیث ضعیف ہے, ہمارے نزدیک تمہاری یہ روایت ضعیف ہے. سبحان اللہ. اور جو عقلی دلائل تم لوگوں نے بیان کیے ہیں, اتنی لمبی لسٹ عقلی دلائل کی, اس کے تعلق سے جو ہمارے یہ نقلی دلائل وہی کافی ہیں. تو جہاں پر عقل آ جائے, نقل آ جائے, قرآن سنت کی دلیل آ جائے, وہاں پر عقلی دلائل کام نہیں کرتے. اس سے تم لوگوں کے عقلی دلائل کا رد ہمارے ان قرآن اور حدیث سے, قرآن کی آیت اور حدیث سے ہی کافی ہے. پہلے گروہ نے جواب دیا دوسرے گروہ کو. پہلی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ, یعنی پہلے اپنے بات کا دفاع کیا, پھر اس گروہ کے جو دلائل ہیں ان پر تبصرہ کیا اور جواب کیا. تو پہلے اپنے رد میں انہوں نے جواب دیا کہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ محکم آیت ہے اور دین میں کوئی بھی کسی بھی زیادتی کی گنجائش نہیں, اس پر اتفاق ہے آپ لوگوں کا بھی ہمارا بھی. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ہر نئی چیز کو ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں, کوئی بھی نئی چیز ایجاد ہو. اور جس بدعت کے مفہوم کو تم نے سمجھا ہے وہ ناقص مفہوم ہے, کیونکہ اگر فجر کی 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت ادا کی جائے تو یہ بدعت حقیقیہ ہے. بدعت کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے بدعت حقیقیہ, ایک ہے بدعہ اضافیہ. بدعہ حقیقیہ وہ ہے کہ ایک عمل جو پہلے موجود نہ تھا اس کو ایجاد کیا جا رہا ہے, پہلے موجود نہ تھا. یعنی فجر کی نماز 2 رکعت ہی تھی, 3 رکعت تو کبھی تھی ہی نہیں, تو جب 2 کو 3 کر دیا تو نئی نماز آ گئی. فجر کی تو 2 رکعت ہے, یہ 3 رکعت والی فجر کی نماز ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی, تو اسے کہتے ہیں بدعہ حقیقیہ. بدعہ اضافیہ وہ بدعت ہے جو اصل تو موجود ہے قرآن اور سنت میں لیکن طریقہ غلط ہے. اور ان دونوں مفہوم, بدعہ حقیقیہ و بدعہ اضافیہ کی دلائل جو ہیں وہ اب اچھی طرح سن لیں. بدعہ حقیقیہ کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, صحیح بخاری مسلم کی روایت, جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اسے کہتے بدع حقیقیہ، یعنی احدث نئی چیز ایجاد کی، پہلے موجود نہیں تھی، ذرا غور کریں الفاظ پر. اور دوسری سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. دونوں الفاظ میں فرق ذرا سمجھیں، پہلے لفظ میں احدث نئی چیز ایجاد کی، دوسرے لفظ میں عمل تو موجود ہے لیکن یہ عمل نہیں جو تم نے کیا ہے. بات سمجھے ذرا، پہلی حدیث میں عمل موجود نہیں ہے، سرے سے نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے، دوسری روایت میں عمل تو موجود ہے لیکن طریقہ عمل کا یہ نہیں ہے. پہلے کو کہتے بدعہ حقیقیہ اور دوسرے کو کہتے بدعہ اضافیہ. اس کی مثال میں درود پڑھنا باعث اجر ثواب ہے کہ نہیں؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے. اگر کوئی شخص ہر اذان سے پہلے اس درود کو پڑھے، یہ قید لگائے ہر اذان سے پہلے درود کو پڑھے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت. لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعت اضافیہ ہے، کیونکہ اصل دلیل تو موجود ہے کہ آپ کے درود پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ اذان کے ساتھ اسے قید لگا لینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دلیل مطلق ہے. کسی بھی وقت آپ درود پڑھیں، ایک خاص وقت کا تعین کرنا اسی کے ساتھ اسے اس کو قید لگا دینا اسے کہتے ہیں بدعہ اضافیہ. تو اسے بدعت کو اچھی طرح سمجھیں. اور جشن میلاد النبی جو ہے وہ کس بدعت میں سے ہے؟ جس بدعت کو وہ سمجھتے ہیں. تعجب کی بات دیکھیں، بدعہ حقیقیہ اضافیہ نہیں ہے، کیونکہ جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ سلف صالحین یعنی تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، کہیں سے ثابت بھی نہیں. تو یہ بدعہ حقیقیہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ ہمیشہ ہر خطبے میں پڑھتے ہو، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ. کل لفظ عموم میں سے ہے، ہر چیز یعنی ہر نئی چیز. اور یہ کہنا کہ یہ عمل بدعت نہیں ہے اور اس کا تعلق بھی دین سے ہے، تو آپ حدیث کو پڑھتے تو اس میں عمل تو نہیں کرتے. عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ زبان سے کہنا تو دعویٰ ہے، حقیقتاً تو عمل ہی مقصود ہے نا. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کا صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. حقیقتاً آپ کے نزدیک ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں، کل محدثۃ بدعہ. اس کے علاوہ ٹائم کتنا ہو گیا؟ پتہ نہیں وقت کتنا ہو گیا،
ایک گھنٹہ
ہو گیا. چلیں، تو دوسرے گروہ جو ہے ان کے جو نقلی دلائل ہیں اور عقل دلائل ان کا رد، یعنی دفاع تو واضح ہے، یعنی جو عقلی دلائل انہوں نے رد کیا ہے، تو نقلی دلائل کے جب ہم رد کریں گے تو پہلے گروہ کے عقلی دلائل بھی نمایاں ہو جائیں گی. دوسرے گروہ کے جو قرآن و سنت سے دلائل، پہلی قرآن مجید کی آیت والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ آیت کریمہ صحیح آیت ہے، صریح آیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس آیت کو نازل فرمایا، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی اس آیت کو بیان کیا. لیکن لفظ یہاں پہ سلامتی کا ہے، سلام کا ہے، اور تم لوگ جشن مناتے ہو. سلام اور جشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات، سلام جو ہے اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ جشن ہی سے مراد ہے، جدرن مان لیتے جشن مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن جشن کس وقت تھا؟ ولادت کے دن اور وفات کے دن اور جس دن زندہ اٹھائے جائے گے، یہ سلامتی ہے نا. تو وہ کون سا مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام کو ملی تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنے کے بل گر گئے اور روتے رہے اور یہ فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا، اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا، یہ عالم تھا۔ صحابہ کرام کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہیں، بعض صحابہ کرام تو بات کرنے سے بھی قاصر ہو گئے تھے۔ تو وفات پر کبھی جشن نہیں منایا جاتا میرے بھائیوں، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے جسے واضح ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے یوم ابعث حیا، کیا آخر میں بھی جشن منائے جاتے ہیں؟ جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، یعنی لفظ سلامتی کا ہے، سلام کا لفظ ہے تینوں جگہوں پر، ولادت پر، وفات پر، اور جب زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اگر تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جشن منانا ہی مفہوم ہے مقصود جیسا آپ لوگوں نے سمجھا ہے، تو ولادت پر جشن، وفات پر بھی جشن خوشی، اور قیامت کے دن بھی خوشی کون منائے گا؟ فرشتے منائیں گے، وہ عالم خوشی کا ہوگا کیا؟ تو آپ کی اس آیت سے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت، میری محبت اس کے دل میں اپنے والدین سے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے والدین سے اور بچوں، بیوی بچوں سے، وہ سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، لیکن محبت کیسے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے ان 14 پوائنٹ میں جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے، کہ محبت کی علامت ہے اتباع، جب اتباع نہیں تو محبت صرف دعویٰ ہے، محبت کا حقیقت محبت نہیں ہے۔ اگر واقع محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کو کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملے گی کہ جشن میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ حدیث سے مسلم کی روایت سوموار کے دن کے روزے کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ پر۔ نمبر ایک، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ سوموار کا 12 ربیع الاول جو ہے وہ ہفتوں کو بھی ہو سکتی ہے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتے کسی دن میں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں تو سوموار کا دن متعین ہو چکا ہے، تو آپ یہ استدلال کہ 12 ربیع الاول کو ہی جشن میلاد النبی منانا ہے تو سرے سے غلط ہے۔ دوسری بات، حدیث میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور تم لوگ جشن میلاد میں کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو یا صبح سے رات تک سبیلیں چلتی ہیں؟ سبیلیں چلتی ہیں، کھانے پینے کا خاص انعقاد کیا جاتا ہے۔ بلکہ تعجب کی بات ہے بھائیو کہ میلاد کے نام پر خاص مٹھائیں بنائی جاتی ہیں، یہ میلاد کی مٹھائی ہے، یہ میلاد کا زردہ ہے، یہ میلاد کا پلاؤ ہے، یہ میلاد کا شربت ہے، خاص نام ہے، یہ میلاد کے لیے خاص تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو میرے پورا عمل کریں۔ سوار کا لفظ ہے، آپ نے 12 ربیع الاول کو لیا، روزے کا لفظ ہے، آپ کھاتے پیتے ہو۔ تیسری بات جو ہے، جو اس سے زیادہ اہم ہے، کہ حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے ولادت کا اور دوسرا ہے بعثت کا، نبوت کا۔ اور یہاں پر تم لوگ نے ناانصافی کی ہے، ادھوری حدیث پہ عمل کیا ہے کہ ولادت پر تو جشن مناتے ہو، بعثت پہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ اگر یہ حدیث تمہارے لیے دلیل ہے تو پوری حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ جس سے آپ بھی جانتے کہ بعثت پر جشن نہیں منایا جاتا، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی ماننا ہے کہ ولادت پہ بھی جشن نہیں منایا جاتا، کیونکہ یہ حدیث نہ تو بعثت کی دلیل ہے، بعثت کے جشن کی دلیل ہے، اور نہ ہی ولادت کے جشن کی دلیل ہے۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، یہاں پر سنت کا ذکر ہے، بدعت کا ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سنت کا ذکر ہے. اور اس حدیث کو اب پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے یہ حدیث جو ایک قصے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا فاقہ کی حالت میں، قحط کی حالت میں آئے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات، صدقات اور خیرات کے تعلق سے ایک خطبہ دیا، چھوٹا سا موعظہ دیا. تو لوگ کافی متاثر ہوئے. ایک شخص اٹھا، اپنے گھر میں گیا اور ڈھیر سارا کھجور اور مار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، یعنی اس شخص کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنے گھر کی طرف گئے اور کچھ نہ کچھ گھر سے لے کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنا کان له اجرها واجر من عمل عليها. تو یہاں پر کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کی گئی. کیا زکوٰۃ نئی چیز ہے؟ صدقات و خیرات نئی چیز ایجاد کی گئی ہے؟ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، نفقات، یہ نوافل میں سے ہیں اور مستحبات میں سے ہیں. کیونکہ دلائل تو قرآن و حدیث میں ہم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ موجود ہیں. تو نئی چیز تو یہ ایجاد نہیں ہوئی. تو یہ لفظ جو سنت حسنت استعمال کیا گیا، سنت کا استعمال کیا گیا ہے، وہ ایک چیز لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی، اسی چیز کو ایک صحابی نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. یعنی ایک چیز موجود تھی لیکن لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. اب لوگ چاہتے تھے کہ مدد کریں، اب کیسے مدد کریں؟ ایک شخص نے عملاً کر کے دکھایا، دوسروں اس کو دیکھتے دیکھتے اس پہ عمل کیا. تو یہ سنہ حسنہ ہے، نہ کہ بدعہ حسنہ ہے. تو اس حدیث پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کی یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی کہ سنہ حسنہ کا مطلب ہے جشن میلاد النبی. پانچویں نمبر پر سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، نعم البدعۃ ہادی، یہ ان کو جو فرمان ہے، یہ نماز تراویح کے تعلق سے ہے. کیا نماز تراویح بدعت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نماز بدعت نہیں ہے، لیکن ان کو اکٹھا کرنا ایک امام کے پیچھے، اس کے تعلق سے سید عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. اچھا، سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام کو جمع کیا تراویح کے لیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تین دن تراویح جماعت کی صورت میں پڑھتے رہے؟ اصل بنیاد موجود ہے، تو بدعت کیسے ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، عالم صحابہ میں سے ہیں. ان کے شان میں تو گستاخی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کے بعد کل محدثہ بدعہ، وہ جرت کرے اور کہیں نعم البدعہ ہذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے، کل کو چھوڑ کر یہ بدعت جو ہے یہ اچھی بدعت ہے. باقی ہوں گی غلط ہوں گی لیکن یہ بدعت اچھی ہے. تو کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی. اس کا تیسری بات کہ یہ فرمان نعم البدعت ہذہ، یہ لغوی مطلب ہے بدعت کا، لغت میں. کیونکہ بدعت کی تعریف جو ہے عربی لغت میں، نئی چیز ایجاد کرنا، یہ موبائل ہے یہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، یہ آج کے دور میں ایجاد ہوا ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے. شریعت میں، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہو جس کی پہلی مثال نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. لیکن کیا شریعت میں بدعت ہے؟ ہرگز نہیں. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لغت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس طریقے سے اکٹھا ہونا یہ نئی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیشہ اکٹھا نہیں ہوتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ لیا گیا ہے، بدعت کا معنی لیا گیا ہے، تو یہ سیدنا عمر خطاب کی شان میں بڑی گستاخی ہے. اب جو عقلی دلائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے بعض ایسے عمل کی جن کی دلیل نہ آتی تھی تو یہ بات بنیادی طور پر ہی غلط ہے. یہ تہمت ہے صحابہ کرام پر کہ وہ بعض ایسے عمل کیے جن کی کوئی دلیل نہ تھی. کوئی مومن کیسے تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے عمل کیے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں سب سے پہلے کہ صحابہ کرام نے, یہ ہمارا ایمان ہے, اپنی زندگی ساری میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اب آتے ہیں تفصیل کی طرف. قرآن مجید کو جمع کرنا, صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کیا ایک کتاب کی صورت میں, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بدعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کتاب کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہاں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. جب یہ آیت اتری اس وقت کتاب موجود تھی؟ یہ کتاب کی شکل موجود تھی؟ نہیں تھی. تو ذالک الکتاب کہاں ہے؟ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ کتاب وجود میں آئے گی, اس کو آنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا, لیکن کیونکہ ورق اور کاغذ موجود نہیں تھے, میسر نہیں تھے, ایک کتابی شکل میں جمع نہ کر سکے, لیکن لکڑیوں پر, جلد پر لکھا جاتا تھا, پتوں پر لکھا جاتا تھا. صحابہ کرام نے اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا اور لکھی ہوئی صورت میں بھی محفوظ کیا. تو یہ کس نے کہا کس کی دلیل نہیں ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن کی زمین پر جاؤ تو مصحف کو نہ اٹھا کے جانا اپنے ساتھ. اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دشمن کے ملک کی طرف جاؤ تو قرآن مجید کو, مصحف کو اپنے ساتھ نہ اٹھا کے جانا. تو وہاں پر اس وقت کتابی شکل میں تھا؟ نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ کتابی شکل بنے گی قرآن مجید کی, اس کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو کافر ملک کی طرف جاتے ہوئے نہ اٹھانا, کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں, بہرون کے نہ کرے. تو ان دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کے دلائل موجود ہیں اور صحابہ کرام نے کبھی بھی بغیر دل کوئی عمل نہیں کیا. تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع بھی حجت ہے. قرآن پہلے نمبر دو, حدیث تیسرے نمبر پر, صحابہ کرام کا اجماع, اور قرآن مجید کو ایک شکل میں جمع کرنے پر اجماع ہے صحابہ کرام کا, اور اس کی جمع کرنے کی وجہ بھی ہے. اور دو ادوار میں قوم کو جمع کیا گیا, ایک سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب حروب الردہ میں جب لوگ مرتد ہو کے زکات دینے سے انہوں نے انکار کر دیا, ان سے جنگیں کی گئی اور بہت سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے. تب صحابہ کرام نے, سیدنا عمر خطاب میں شامل تھے, یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ قرآن مجید کو ہم جمع کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ صحابہ کرام اس طریقے سے وفات پا جائیں گے, شہید ہوتے رہیں گے, تو آہستہ آہستہ قرآن مجید ان کے سینے میں بھی دفن ہو جائے گا اور لوگ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے. آگے امت میں اس خیر کو ہم کیسے پہنچائیں گے؟ تو کتابی شکل میں ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور کئی روز سوچتے رہے, پھر اتفاق اور اجماع ہوا صحابہ کرام کا کہ ایک کتابی شکل میں قرآن مجید کو ہونا چاہیے. اور دوسرا جمع ہوا سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین, جب عجم نے اسلام قبول کیا اور وہ اپنی قرت کرتے تھے, پڑھتے تھے قرآن مجید, لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تھے. آج بھی ہم عجم قرآن پڑھتے ہیں, اس میں فرق ہے, اب دیکھیں غلطی بھی ہوتی ہے. تو سیدنا عثمان بن عفان نے یہ فرمایا کہ صاحب, اور یہ بھی مشورہ صحابہ کرام, سیدنا علی بن ابی طالب موجود تھے جب یہ مشورہ دیا گیا, وہ بھی شامل تھے اس مشورے میں. صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ایک کتاب میں ایک ہی نسخے موجود تھے اور مختلف نسخے تھے, تو ایک نسخے پر ہم جمع کر دیں لوگوں کو تاکہ ایک ہی قرات سے لوگ پڑھیں. مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے, یہ جو پڑھتے ہیں مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ قرات تھے جو صرف عثمان بن عفان کے زمانے میں صحابہ کرام کا اجماع ہوا, تو اس پر بھی صحابہ کرام کا اجماع ہے. تو قرآن کو جمع کرنے کی دلیل قرآن مجید میں ہے, حدیث میں ہے اور اجماع میں ہے. دوسری بات, اعراب قرآن لگانا, قرآن مجید کے اعراب جو لگایا گیا یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں, زیر زبر اعراب کہتے قرآن مجید کو. زیر زبر شروع میں موجود نہیں تھا. کیوں موجود نہیں تھا؟ کہ پڑھنے والے سارے سارے عرب تھے, ان کو ضرورت ہی پیش زیر زبر لگانے کی، ان کی اپنی زبان ہے اس لیے وہ زیر زبر نہیں لگاتے تھے. لیکن جب عجم آئے، اسلام قبول کیا، ہماری طرح زیر زبر تو پڑھ نہیں سکتے، تو زیر زبر کی ضرورت پڑ گئی. تو صحابہ کرام کے دور میں ہی، سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں ہی، سیدنا علی بن ابی طالب نے حکم دیا تابعین کو کہ ایک ایسا عمل کیا جائے جس سے قرآن مجید کی قرت سب بہترین طریقے سے، صحیح طریقے سے کر سکیں. تو اس پر اتفاق ہوا کہ قرآن کے اعراب لگائیں، اور اعراب لگے، زیر زبر لگائی گئی. تو پہلی بات یہ ہے کہ زیر زبر لگانے پر اجماع ہے. دوسری بات یہ ہے، جو زیر زبر لگے ہیں کیا یہ نئی چیز ایجاد کی ہے قرآن مجید کے اندر؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھتے ہیں، جب زیر زبر لگی کوئی لفظ میں تبدیلی ہوئی، یعنی الحمدللہ رب العالمین کو بنا دیا، اس طریقے سے بنا دیا. اگر یہ مفہوم ہے تو پھر غلط ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ اصل میں الحمد دال پر پیش ہے، زبر نہیں ہے. اگر اعراب سے زبر لگا دی گئی پیش کی جگہ تب یہ بدعت ہوتی، لیکن اس کو اصل حقیقت میں جب چھوڑ دیا گیا، فرق صرف اتنا پہلے زبان سے کہا جاتا تھا، اب اس پہ پیش لگا کر تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو جائے، یہ بدعت کہاں کی ہے؟ نئی چیز ایجاد کی ہی نہیں ہے. تو قرآن کے اعراب لگانا، زیر زبر لگانا اصل میں بدعت ہے ہی نہیں. تیسری بات، حدیث کو جمع کرنا، حدیث کو جمع کرنے میں بدعت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہی پہلے تو منع کر دیا تھا صحابہ کو کہ نہ لکھا کرو، کیونکہ قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے، دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائے کہ ایک نسخے میں قرآن کی آیا تو پھر کوئی حدیث ہو. تو پہلے تو منع فرما دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے، صحابہ کرام کو یہ علم ہو گیا کہ قرآن مجید کا انداز کیسا ہے، اسلوب کیسا ہے، تو ان کو پھر بعد میں یہ حکم دیا کہ اب لکھو. اور مشہور ہوا ایسے بخاری میں، اکتب لی ابی شاہ، ایک شخص تھا اس کا ابو شاہ تھا، تو دور سے کہیں سے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس شخص نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وطن واپس لوٹ کے جاؤں گا تو میں بھول جاؤں گا راستے میں، تو بعض احادیث مجھے لکھ کے دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے صحابہ کرام کو، اکتب لی ابی شاہ، اس شخص ابو شاہ جس کا نام تھا، لقب تھا، اس شخص کے لکھے حدیث. تو صحابہ کرام کچھ بعض حدیثیں لکھ کے دے دی اس شخص کو. اور اس طریقے سے مختلف صحائف صحابہ کرام کے ذہن میں موجود تھے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص میں جو فرق تھا روایت کے تعلق سے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ لکھتے تھے، اس لیے ان کی احادیث کم ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھتے نہیں تھے بلکہ حفظ کر لیتے تھے، اس لیے ان کی احادیث سب سے زیادہ ہیں. تو حدیث کا لکھنا صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی بھی لکھتے تھے، تو اس کی بھی دلیل اصل موجود ہے، تو یہ بھی بدعت کبھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں صحابہ کرام نے کی ہیں، بعض چیزیں صحابہ کرام نے نہیں کی اور تم لوگوں نے کی ہیں، وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ مسجد کی منارت کو تعمیر کرنا اور مدرسے بنانا، مائکروفون آج کل ہم استعمال کرتے ہیں نماز میں، مساجد میں، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فقہا کا اتفاق ہے، چاروں فقہا کا اور ائمہ محدثین کا بھی اتفاق ہے، بلکہ اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے کہ مصالح مرسلہ جو ہے، مصالح مرسلہ جو کہا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہیں. مصالح مرسلہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، اب دیکھیں لفظ دیکھیں، مصلحہ ہے اور مرسلہ ہے. مصلحہ یعنی وہ چیز جس میں فائدہ ہو، مرسلہ جس کی کوئی قرآن میں یا حدیث میں نہ حکم ہو نہ منع ہو، مرسلہ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، مصلحت بھی ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں اس عمل کو کرنے کا حکم ہو یا منع کرنے کا حکم ہو. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ امت کو اس پہ عمل کرنے سے فائدہ بھی ہو. چوتھی بات مصالح مرسلہ میں یہ ہے کہ دین کا حصہ بنیادی طور پر نہیں ہے، اگرچہ دین سے تعلق ضرور ہے لیکن دین کے بنیادی طور پر حصہ نہیں ہے. یعنی اگر یہ مصالح مرسلہ نہ ہو تو دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ چار چیزیں بنیادی مصالح مرسلہ میں. جب مینارہ کو تعمیر کیا گیا، مسجد کے جو مینارات ہم باہر دیکھتے ہیں، یہ کیوں تعمیر کیا گیا؟ کیسے تعمیر کیا گیا؟ کیا بنیادی طور پر اگر مینارت نہیں تو نماز بھی نہیں؟ اگر مسجد کا مینار آج نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی کیا؟ یا مائک نہ ہو نماز نہیں ہوتی کیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے، فائدہ ہے جی ہاں، آج کل کے دور میں، اب دیکھیں پچھلے دور میں تو معروف تھی کہ یہ جگہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 10-20 گھرانے تھے، ایک مسجد تھی، بچے بچوں کو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جیسے آہستہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، گھرانے بھی بڑھتے گئے، گھر بھی بڑھتے گئے، تو مسجد کون سی ہوگی؟ جہاں پر 1000 گھر ہے وہاں پر 10 یا 20 مساجد ہیں، تو کہاں پر پتہ چلے گا کون سی مسجد؟ اب منارت تو نہیں ہے. تو علماء نے یہ دیکھا، یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں، جدہ میں دیکھیں آپ لوگ، اگر مسجد کی منارت نہ ہو اور نماز وقت ہو جائے اور مائکروفون بھی نہ ہو، آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد کی طرف جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کہ مسجد کون سی ہے، آپ پوچھتے پوچھے جائیں گے تو ایک دو رکعت چھوٹ جائے گی آپ کی. ان کو تو پتہ ہے جو اس محلے میں رہتے ہیں، جو 10 گھر دور ہیں یا باہر سے، ان کو تو پتہ نہیں مسجد کہاں پہ ہے. تو اس میں مصلحت تھی یا مصلحت تھی؟ حکم ہے کہ اس کو بناؤ، حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو واجب یا مستحب ہوتا. منع کیا گیا ہے کسی دلیل میں؟ منع بھی نہیں کیا گیا منارت نہ بنا. کیا دین کا بنیادی حصہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ دین کا بنیادی حصہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے. مائکروفون نہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پڑھتے ہیں. منارت ہے تو تبھی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مصالح مرسلہ میں ہے، اور مصالح مرسلہ آپ کے علماء کے نزدیک، جو احناف علماء ہیں ان کے نزدیک بھی معتبر ہیں. اصول کافی میں، دوسری دیگر اصول کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ بھی کہنا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ صحابہ کرام نے نہیں، کہ تم لوگ کا تو بدعت کیوں نہیں، کہ یہ بدعت اس لیے نہیں کہ مصالح مرسلہ میں سے ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے. تیسری بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسے جشن میلاد النبی کے انعقاد کرتے ہیں، تو اس کا رد یہ ہے کہ محبت کی علامت ہے اتباع. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کو کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ، میرے اتباع کو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وہ کہتے بھی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات ہی تو نہیں ہے. ذرا غور کرے آیت پر، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے علاوہ ہو سکتی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں محبت کیسے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، جب تک کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ کریں. اور پھر محبت کی نشانی کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ، میرے اتباع کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جشن میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں، اور نہ صحابہ کرام نے کیا. تو اس لیے محبت کی علامت جشن میلاد النبی نہیں ہے، محبت کی علامت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے نمبر پہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے، بھئی تم لوگوں، یعنی کتنی شرم کی بات ہے، صرف ایک دن 365 دنوں سے ایک دن اللہ تعالیٰ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہو؟ اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں سے ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں ہوئے. اگر واقعی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم محبت کرے اور ہمیشہ محبت کرو اور ہمیشہ یاد کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سال میں ایک دن یاد کر لیا بس اور اسی پر اتفاق کر لیا؟ اسی لیے آپ ذرا غور کریں، جو لوگ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں وہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. اب کسی بھی جا کے ملک میں دیکھ لیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں اور یہ دعویٰ نہیں، حقیقت آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. آج چلے جائیں، آج 12 ربیع الاول کی رات ہے پاکستان میں، ساری رات نعتیں ہوں گی، جشن ہوگا، مٹھائیں بانٹی جائیں گی، حلوے کھائے جائیں گے، فجر کی نماز سے 10 یا آدھے گھنٹے پہلے سو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے. یہ محبت کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، وفات کے وقت میں، الصلاح نماز کا حکم دے کے گئے سکرات الموت میں، آخری وقت میں. اور یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سارا جاگتے رہیں اور فجر سے پہلے سو جائیں اور فجر کی نماز جو فرض نماز ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں، لوگوں نے بھلا دیا. اگر یاد کروانا ہے لوگوں کو تو سنت سے یاد کرا، بدعت سے یاد نہ کروائیں. تو یہ رد تھے پہلے گروہ کا دوسرے گروہ کے لیے. آخر میں، آخر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے میں یا جشن منانے میں کیا حرج ہے؟ اور اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. پہلا گروہ کہتا ہے اس میں صرف حرج نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑی مصیبتیں ہیں جشن منانے میں. نمبر ایک، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور بغیر دلیل پہ کسی چیز پہ عمل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر دو، نصارہ کی مشابہت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جشن میلاد مناتے ہیں. نمبر تین، فاطمی شیعوں رافضیوں کی مشابہت ہے. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شان میں گستاخی ہے، یا تو تہمت کا الزام ہے کہ انہوں نے اس خیر کو جانتے ہوئے تک نہیں پہنچایا، یا جہالت کا الزام ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، اور دونوں باطل ہیں، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. نمبر پانچ، دین چار صدیوں تک نامکمل تھا، اور یہ دین اسلام کی شان میں گستاخی ہے. نمبر چھ، قرآن مجید کی شان میں گستاخی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین کامل ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ دین کامل نہیں ہے. نمبر سات، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کہ انہوں نے جشن میلاد النبی کا انعقاد نہیں کیا. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کا باعث ہے اور جنت میں جانے سے انکار ہے، جیسے بخاری کی روایت میں بیان کیا. اور آخر میں، جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. خلاصے میں، آخر میں، اس پوری لمبی بحث سے دونوں فریقین کے دلائل کو جب ہم نے شریعت کے ترازو پر رکھا اور دیکھا، جیسا کہ آپ ساتھوں نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے، سنت نہیں ہے، اور جن کو علم نہیں تھا اور ابھی تک اس بدعت میں مبتلا تھے، تو وہ ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا شرک بھی کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں، شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے. بدعت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے. تو جس کو علم نہیں تھا، آج علم ہو گیا ہے، تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب حق بات اسے سمجھ آ جائے تو اسے کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، اور اپنی رائے، ہوا نفس اور شیطان کی پیروی، کیونکہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، جب حق بات سامنے آ جائے تو ان چیزوں کی پیروی کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ضروریات کے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے تو پانچ منٹ ہیں سوال کے لیے. ائمہ اربعہ کے زمانے بدعہ حسنہ کا لفظ نہیں تھا میرے بھائی، بدعہ حسنہ تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا. یہ بعد میں آنے والے لوگ جو جب بدعت پہ عمل کرنا شروع کیا تو اس لفظ کو بھی ایجاد کیا. اب حدیث میں سنہ حسنہ ہے، بدعہ حسنہ کہاں ہے؟ تو جن لوگوں نے بدعت کو ایجاد کیا ان لوگوں نے اس لفظ کو بھی ایجاد کیا کہ بدعہ حسنہ ہے، بدعہ حسنہ موجود نہیں تھا. کیا بدعتی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، جب بدعتی ہے تو شادی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی. اور بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعہ مکفرہ، جس کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بدعتی، اس کو تو اس کے ساتھ شادی کرنا ویسے جائز نہیں ہے، نکاح کا انعقاد ہوتا ہی نہیں ہے. جو بدعہ غیر مکفرہ ہے، جیسے جشن میلاد النبی منانا بدعہ غیر مکفرہ ہے، یہ کفر نہیں ہے یہ عمل، یاد رکھیں. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جشن میلاد النبی بدعہ مکفرہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے بدعت، کیونکہ یہ اصل عقیدہ کی بدعت نہیں ہے. جو بدعت مکفر ہے جیسا کہ قبر پرستی ہے, یہ بدعت مکفر ہے, بدعت ہے, کیونکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل تھا. تو جس نے اس کو ایجاد کیا, نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, جس نے اس پر عمل کیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر بدعت غیر مکفرہ ہے, کیا اس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں؟ اس کو بیٹی کی شادی کرنا درست نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا کہ اس امید سے کوئی بعد میں درست ہو جائے تو اس کی کیا گارنٹی وہ درست ہو جائے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے بیٹے کو بدعتی بنا دے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتہ نہ طے. ہاں اگر ایسا رشتہ طے ہو گیا اور وہ بدعتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. آپ بھی کوشش کریں کہ اس شخص کو راہ راست پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اس کا ساتھ دیں بہترین انداز سے, بہترین نصیحت سے. جھگڑنے سے, لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو. وہ یاد رکھیں, یہ جو لوگ بدعت کا انعقاد کریں سب برے نہیں ہیں, یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اچھا راستہ نہیں دکھایا گیا. اچھا کام کرنے کے لیے برے راستے پہ چلے ہیں تو نتیجہ برا ہی ہوتا ہے, اچھا کبھی نہیں ہوتا. تو یہ ہم سب پر فرد عائد ہوتا ہے. جب ہم نے یہ باتیں سنی ہیں, اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ ہمارے یہاں پہ علماء موجود ہیں, آپ ساتھ موجود, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے صرف اس کو جمع کیا اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. یہ باتیں معروف باتیں ہیں, کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. تو اب آپ کو علم ہو گیا ہے, آپ ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں بہترین طریقے سے, بلت ہی احسن. عام لوگوں کا برتھ ڈے منانا, بچوں کا برتھ ڈے منانا, کیا خیال ہے, صحیح ہے غلط ہے؟ ایسا کریں گے دلیل ہی پوچھوں گا میں, دلیل پوچھوں گا پھر میں. دلیل کیا ہے جی؟ ہاں مشابہت ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. یہ ہمارے ساتھ ہی نئے مسلم ہیں ماشاء اللہ, انہیں جواب دیا ہے بڑا اور اچھا اور صحیح جواب دیا ہے کہ بچوں کے برتھ ڈے منانا یہ مشابہت ہے نصارہ سے, یہود و نصارہ سے, یہ ان کا کام ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں. اللہ کو جزائے خیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہیں بیٹھے سلام بھیج سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ قبر کی طرف جا کر سلام کہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جہاں پر بھی مجھے سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے موجود ہیں جو مجھ تک سلام کو پہنچاتے ہیں. تو آپ جہاں پر بیٹھیں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص فرشتے مقرر کیے ہیں اس عمل کے لیے. اور اس بات سے دوسری بات بھی نکلتی ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ مدینے جا رہے ہو تو میرا سلام بھی کہہ دینا, یہ میرا سلام بھی عرض کر دینا. یہ بات درست نہیں ہے. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں التحیات والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ, تو یہ کیا ضروری ہے کہ نماز اس وقت ہوگی جب آپ قبر کے پاس بیٹھیں گے؟ پھر ہوگی یا نہیں؟ تو آپ جہاں پر بھی ہو نماز پڑھتے ہیں اور سلام آپ کا درست ہے. جزاک اللہ, بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا. کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بعض لوگ جو ہے بعض عبادات کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو خاص طور پہ, بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں, بعض لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, اور بعض لوگ خاص صدقات اور خیرات کرتے ہیں. تو کیا ان کے عمل درست ہے؟ ان کے عمل درست نہیں ہے, کیونکہ یہ عمل کیا جا رہا ہے ایک خاص مقصد کے لیے, اگرچہ ساری عبادات مشروع ہیں. یعنی آپ روزہ رکھے مشروع ہے, آپ کسی بھی دن مطلق روزہ رکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا ایک روزے سے. میرے بھائیو اتنی عظیم عبادت ہے یہ. لیکن اس دن کا خاص تعین کرنا کہ یہ دن باعث اجر و ثواب ہے, اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے, اسی دن کے لیے اس روزے کو متعین کر اسی کے قید لگانا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صدقات اور خیرات آپ پورے سال میں کریں, اس وقت کیوں تعین کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں, کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. نفر روزہ رکھنا مطلق ہے, کسی بھی وقت میں آپ رکھ سکتے ہیں. صدقات و خیرات مطلق ہے, کسی بھی وقت آپ رکھ سکتے ہیں. نوافل پڑھنا مطلق ہے, سنت ہے, آپ کسی وقت بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ بارہ بیا ہوا کو آٹھ رکعت پڑھنی ہے خاص وقت میں, یہ بدعت ہے. کیوں بھائی؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ نفل مطلق مطلق ہے, اس کی قید کیوں لگائی آپ نے؟ قید کی دلیل ہونی چاہیے. جب شارع نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی تو ہم کیسے قید لگا سکتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے اعمال اگرچہ حقیقتاً درست ہیں, لیکن اس کی اس قید لگانے سے کی وجہ سے, اس کی تخصیص کرنے کی وجہ سے یہ سنت سے بدعت میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بدعت کی کون سی قسم ہے؟ بدعہ اضافیہ, جزاک اللہ خیر, کہ اصل عمل موجود ہے لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے.
ماشاءاللہ,
طلبہ نے جزاک اللہ خیر. بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کے عمل کو قبول نہیں فرمائے کہ جب تک وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے, جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرتا. بدعت دو قسم کی ہوتی ہے, اس حدیث کی تفصیل بہت ضروری ہے. اگر بدعت مکفر ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں, کیونکہ کافر کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن جتنے بھی کافر لوگ اچھے عمل کرتے ہیں کہ نہیں, کافر آج کل سچ بولتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں پیسہ دیتے رہتے ہیں, یعنی اچھے کام کرتے ہیں, پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ان کے یہ جو اچھے عمل ہیں, یہ جو ظاہراً اچھے ہیں, قیامت کے دن ان کو کوئی بھی اجر ثواب نہیں, یہ سارے اکارت ہو جائیں گے. کیوں؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن ہم جب یہ لوگ اپنے اعمال لے کے آئیں گے اچھے اعمال, تو ان کے سارے عمل اکارت کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر. دوسری بدعت جو غیر مکفرہ ہے, جو غیر مکفرہ بدعت ہے, اگر وہ عمل جو وہ کر رہا ہے بدعت ہے تو وہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا. کہ دوسرے عمل قبول نہیں ہوں گے اس کے, دوسرے عمل قبول ہوں گے. اس کی نماز اگر درست ہے, قرآن سنت کے مطابق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, تو نماز اس کی درست ہے. لیکن جو عمل جس میں بدعت شامل ہو گئی ہے وہ درست نہیں. یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس نے بدعت کو شامل کر دیا ہے, پھر طریقہ غلط ہے نماز کا, تو یہ نماز یا تو بالکل باطل ہے یا اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں سے اس کو دسواں حصہ ملتا ہے, یا چھٹا حصہ, یا پانچواں, یا چوتھا, یا دوسرا, یا پورا, اس طریقے سے. تو غلطی کس چیز میں تھی؟ غلطی نماز کے طریقے خشوع خضوع میں, اس میں غلطی تھی. اور یہ ساری کی ساری چیز نئی چیزیں ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں. تو اس کی تفصیل یہ ہے, بدعا مکفرہ تو کوئی عمل بھی نہیں, بدعا غیر مکفرہ ہے تو اس کی بھی تفصیل ہے. اگر اس عمل میں شامل ہے تو عمل کم بھی ہو سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے بدعت کے اعتبار سے, اور اگر اس عمل سے تعلق نہیں رکھتی وہ بدعت, تو اس کے علاوہ جتنے بھی عمل, اگر بشرط یہ کہ شریعت کے مطابق صحیح ہوں, اس عبادت کے شروط ارکان واجبات مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کی جائے, تو اس کی عبادت درست ہے. آپ کی بات میں دو چیزیں ہیں, حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. یہ آپ کا کہنا کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور یہ کہا السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا، اور یہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت، حدیث المسیء الصلاۃ سے مشہور ہے کتاب الصلاۃ میں، اور یہ مشہور حدیث المسیء الصلاۃ کے نام سے، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی، یہ غلط طریقے سے نماز ادا کی۔ یہ آپ کی بات درست ہے، جو بات غلط ہے کہ سنت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ یہاں پر سنت نہیں چھوٹی میرے بھائی، خشوع اور خضوع اطمینان نماز کا رکن ہے، نماز کا رکن چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوئی، اس لیے ان کو اس صحابی کو تین مرتبہ حکم دیا، ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ نماز میں تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر میں صحابی نے بڑے پیارے انداز میں اس کو انڈر لائن کر لے، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا احسن غیرہ فعلمنی، مجھے اس سے اچھی نماز ادا کرنا نہیں آتی، مجھے تعلیم دیجیے میں کیسے نماز ادا کروں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں نماز نبوی کیا ہے۔ اس صحابی اور انہوں نے کتنی پیاری بات کی ہے، لا احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں میں، آپ یہ دس مرتبہ حکم دے گا دس مرتبہ پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا میں، غلطی کس چیز پہ ہوئی؟ جہالت، علم نہیں تھا کہ نماز میں کون سی وہ چیز ہے جس میں کمی ہو گئی ہے۔ نماز کا رکن اطمینان، اور نماز کے یاد رکھے 14 رکن ہیں، ہم جانتے ہیں 14 رکن ہیں نماز کے، تو ہم اگر نہیں جانتے تو جانیں 14 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے اطمینان، بغیر اطمینان کے نماز نہیں ہوتی، اور اس شخص کی نماز میں اطمینان موجود نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت کا یہ تقاضا تھا کیونکہ نماز صحیح نہیں تھی، باطل تھی، اس لیے حکم دیا کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ تین مرتبہ اس نے نماز دہرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور اس نے نماز پھر صحیح طریقے سے پڑھی، چوتھی مرتبہ پھر حکم یہ کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ فرض نماز میں عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، فرض نماز میں عربی کے علاوہ دعا، یعنی آپ سجدے میں جائیں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عام طور پہ اس میں علماء کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ عربی کے بغیر نہیں کوئی بات کوئی دعا مانگ سکتے، کیونکہ نماز عربی میں ادا کی جاتی ہے تو دعا بھی عربی میں ہونی چاہیے۔ دوسرا قول ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں نماز کے دوران بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، اور ایک قول دوسرا جو یہ راجح ہے، صحیح بخاری میں فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے کی حالت میں دعا زیادہ کیا کرو، تو یہ حدیث عام ہے، خاص وقت کے لیے نہیں ہے، یا اس اور عام جو اس کو عام ہی چھوڑا جاتا ہے، لے کے کوئی اس کی تخصیص کر دی جائے، نماز بھی نماز میں بھی سجدہ ہوتا ہے، تو اس حدیث میں سجدہ بھی شامل ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو نماز کے علاوہ سجدہ ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب کثرت سے آپ سجدے کی حالت میں دعا کریں تو کیا سارے نماز کو عربی آتی ہے؟ ہر دعا کرنے والے کو عربی آتی ہے کیا؟ تو کیا سجدے میں صرف عربی جس کو آتی ہے وہ دعا کرے؟ نہیں، یعنی فضل ایک چائنیز ہے، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیوں نہیں مانگے گا کیا؟ تو قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی دو فرض نماز کو کسی شرعی عذر سے ملا کر پڑھنا قضاء کی بات نہیں، ملا کے پڑھنا حیض ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، دلیل دے دیں۔ یعنی دو فرض نمازیں ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ دونوں جمع کر سکتے ہیں نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھ، جو نماز جمع کی جاتی ہیں وہ ظہر اور عصر، اور ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے، ذرا دیکھیں بارش ہو، ظہر کو عصر سے مغرب کو عشاء سے آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن کیا بغیر عذر شرعی؟ یہ تو ہم جانتے ہیں اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں یا خوف کی حالت میں ہیں تو یا مرض کی حالت میں ہیں یا کوئی اور ایسی وجہ ہے جہاں پر آپ ایک نماز کو الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو دو کو آپ جمع کر سکتے، تو ہم جانتے ہیں کیا بغیر عذر شرعی کی جائز ہے؟ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت میں آیا ہے، سنن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی، غالباً ظہر اور عصر کی نماز تھی، اور ہمیں جمع دونوں نمازیں پڑھائیں، یعنی جمع کا مطلب یہ ہے جمع تاخیر تقدیم ہوتا ہے، جمع تقدیم کا مطلب ہے ظہر کے وقت میں عصر کو بھی پڑھا دیا جائے، جمع تاخیر کا مطلب ہے عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھا دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھی اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی بغیر کسی، یعنی عذر نہیں تھا، تو جواب یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے، جائز اس صورت میں اگر اس کو عام نہ کیا جائے، معمول نہ بنایا جائے، کبھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنانا یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ دلیل ایک مرتبہ میں آئی ہے اور وہ جواز کے لیے، اس کو معمول بنانا سنت سے ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔